اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمره صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها
فرض ٹھہرے واجب ٹھہرے تو منظم ہونا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. مثلا اگر پاکستان کی سرزمین سے ظلم کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے, مظلوموں کو ان کے حقوق دلانا ہماری ذمہ داری ہے, معاشرے سے جہالت اور جہلیت کا خاتمہ ہماری ذمہ داری ہے, معاشرے میں اللہ کی حدود کو نافذ کرنا ہماری ذمہ داری ہے, لوگوں کو نا امیدی سے نکالنا ہماری ذمہ داری ہے, اور اس طرح کی ذمہ داریاں, اپنے وطن عزیز کی سالمیت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے, وطن عزیز کی یونٹی کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے, مسلمانوں کے درمیان تفرقے کو ختم کر کے وحدت کو ایجاد کرنا ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے, فرائض ہیں. ادھر یہ سارے کے سارے فرائض بغیر منظم ہوئے, بغیر متشکل ہوئے کبھی بھی انجام نہیں پا سکتے. شور تو ڈالا جا سکتا ہے, باتیں تو کی جا سکتی ہیں, لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر کچھ نہیں ہو سکتا. منظم ہونا بہت ضروری ہے. شیطانی کام کرنے والے بھی منظم ہوتے ہیں, جو دنیاوی اہداف رکھتے ہیں, جن کے مقاصد فرعونی ہیں, یزیدی ہیں, نمرودی مقاصد اور اہداف ہیں جن کے, وہ بھی منظم ہوتے ہیں, وہ بھی بڑے ویل آرگنائزڈ ہوتے ہیں اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے. وہ جب منظم ہوتے ہیں طاقتور ہو جاتے ہیں, اپنی دنیا کی خاطر وہ منظم ہو جاتے ہیں, اپنے دنیاوی اہداف کی خاطر وہ منظم ہو جاتے ہیں, پارٹیاں بناتے ہیں. نون لیگ خدا کے لیے نہیں ہے, پیپلز پارٹی خدا کے لیے نہیں بنائی گئی ہے, جتنی بھی جماعتیں ساری کی ساری, ڈیموکریٹس ہیں, ریپبلکنز ہیں, کنزرویٹیوز ہیں, لبرلز ہیں, دنیا میں جماعتیں ہیں نا, یہ خدا کے لیے نہیں ہے, یہ اپنی دنیا کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں اور منظم ہوتے ہیں اور بظاہر جو چاہتے ہیں وہاں تک پہنچتے بھی ہیں. اگر یہ منظم نہ ہو کیا ان اہداف کو کبھی بھی ان اہداف کو حاصل نہیں کر سکتے. لہذا جب شیطانی قوتیں دنیا پرست ہوا ہوس کے اسیر منظم ہو کر مسلط ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر, تو ان کا مقابلہ کرنا, مظلوموں کو حقوق دلوانا, یونٹی کے لیے کام کرنا, یہ جتنے پہلے میں نے باتیں کی ہیں, یہ بغیر منظم ہوئے نہیں ہو سکتی. نظم بھی ایسا جو دشمنوں کے وزن کو برداشت کر سکے, جو دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کر سکے, ایسا نظم جو اتنا سالڈ اور مضبوط ہو کہ اپنی قوم اور ملت کے لیے کلے کی مانت بن جائے اور انہیں محفوظ رکھ سکے, ایسا نظم. کمزور نظم ضبط نہیں, کمزور تشکیلات نہیں, انتہائی طاقتور تشکیلات, انتہائی مضبوط تشکیلات ہی ان عالمی استکبار, عالمی مستکبروں کا اور عالمی فرعونوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں اپنے سامنے آنے والی چیزوں کو, کیونکہ ان کا کوئی دین نہیں, کوئی ایمان نہیں, یہ کسی ضابطے کے پابند نہیں, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے عالی ترین صبر کی ضرورت ہے, بصیرت کی ضرورت ہے, حکمت اور تدبیر کی ضرورت ہے, شجاعت کی ضرورت ہے, اور عالی ترین نظم و انضباط کی ضرورت ہے, اور مضبوط ادارے بنانے کی ضرورت ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے, اور پھر اپنی تنظیم کے اندر تشکیلاتی کیڈر کی بہترین تربیت کی ضرورت ہے, جو صبر کرنے والی ہو, جو ہمت نہ ہارنے والی ہو, جو مشکلات کا سامنا کرنے والی ہو, جس کے اندر ایثار, فداکاری اور قربانی کا جذبہ ہو, جو خدا کے قریب ہو, جس کا ایمان قوی ہو. وَإِلَّا کیا ہوتا ہے, اِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَا كَلَّ الدَّيَّانُونَ. امام فرماتے ہیں اگر ایسا نہ ہونا, جب امتحان کا وقت آتا ہے نا, تو دیندار تھوڑے رہ جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے سامنے ماڈل رول حزب اللہ ہے, دیکھیں کن لوگوں کا وہ وزن اٹھایا اور برداشت کیا میں نے، پوری دنیا کے تاغوتوں کا، اگر جمہوری اسلامی ایران نے ان کے مقابلے کا وزن اٹھایا تھا وہاں پوری حکومت تھی، 5-6 کروڑ کی آبادی تھی، پوری ایک فوج تھی، سپاہ تھی، ایئر فورس تھی، نیوی تھی، ایک پورا ملک تھا نا، وہی قوتیں اور اس سے طاقتور، عراق سے طاقتور قوت اسرائیل اور امریکہ مل کر ان پر حملہ کرتے ہیں، کتنا بلا کیا، کتنی بمباری کی، دیکھا آپ نے کس طرح سے اتنا بڑا جو ان کے لیے بظاہر بحران کھڑا کیا گیا تھا، مشکل کھڑی کی گئی تھی، کیسے اس کو فیس کیا اور اس کا وزن کیسے برداشت کیا اور ان کو شکست دی، ہر لحاظ سے ہمارے لیے مارٹر رول ہے، تنظیمی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے، منصوبہ بندی کے اعتبار سے، اداروں کے قیام کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے وہ ہمارے لیے مارٹر رول ہے، اور بڑی دور کی بات نہیں ہے، 82 میں وہ لوگ 5 بندے بیٹھے تھے 82 میں، ہم نے یہ کام کرنا ہے، 5 نے اپنے اور دوستوں کو جمع کیا تو 150 ہو گئے، 150 جن کی عمریں، میں رب کا رات بھی دوستوں سے کہہ رہا تھا، ملے ہوئے تھے جوانوں کے شعبے کے دوست، کہ شہید عباس موسوی جب شہید ہوئے تو 40 سال ان کی عمر تھی، 82 میں جب انہوں نے موومنٹ شروع کی، مقاومت کی، 92 میں وہ شہید ہوئے ہیں، اگر 92 میں وہ 40 سال کے تھے تو 82 میں کتنے سال کے تھے، 30 ایئر کے تھے، سید حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 22 سال کے تھے، باقی سارے بلو 30 تھے، تقریباً جتنے تھے سارے کے، کوئی 20 سال کا، کوئی 22 سال کا، کوئی 23 سال کا، یہی عمر ان کی تھی، کوئی 19 سال کا، کوئی 18 سال کا، یہ 150 اٹھے ہیں، اور آج دیکھیں کہاں جا پہنچے، قربانیاں دی ہیں انہوں نے، شہید دی ہیں، ان 150 میں سے 100 شہید ہو گیا تھا، آپ خود دیکھیں جب ہوئی 150 شہید ہو جائے، 50 رہ جائے، آدمی کتنا اپنے آپ کو تنہا تنہا محسوس کرتا ہے، لیکن ثابت قدم رہے، ادارے ڈیولپ کرتے رہے، سسٹم بنانے انہوں نے شروع کیے، کس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اسرائیل کا، اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا، اس کی فوج کا، اس کی نیوی کا، اس کی ایئر فورس کا، امریکہ اور پوری عرب دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا، ادارے ایسے، نظم و ضبط ایسا، تو دوستو جب بس ثابت ہوا کہ ایک تنظیم کا ہونا ضروری ہے اپنے اجتماعی ذمہ داریاں اور فرائض انجام دینے کے لیے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے ہم اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکیں، ایک منظم دشمن کے مقابلے میں ایک منتشر اور غیر منظم قوت کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ 2-2-4 کی طرح واضح بات ہے، اب جب یہ ہے پھر یہاں پر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بہت مہم ہے فکری، نظریاتی، اخلاقی تربیت بڑی اہمیت کی حامل ہے، بالآخر جنہوں نے یہ کام کرنا ہے، آگے ٹھہرنا ہے، وہ دوسروں سے کیا ہونے چاہیے، بہتر ہونے چاہیے، میں جو آگے کھڑا ہو گیا ہوں، لوگوں نے میرے پیچھے چلنا دے چلنا، تو مجھے ان سے کیا ہونا چاہیے، ہر لحاظ سے، ایمان میں، بصیرت میں، شجاعت میں، قربانی، ایثار، فداکاری، ہر لحاظ سے مجھے کیا ہونا چاہیے، دوسروں سے بہتر ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بنانا چاہیے، ریاضت کرنی چاہیے، باقاعدہ سیر و سلوک کے مراحل طے کرنے چاہیے مجھے، تاکہ میں اپنے آپ کو طاقتور بناؤں اور دوسروں کو ساتھ لے کے اور دوسرے دل سے مجھے قبول کریں، دل سے مجھے چاہیں، یہ نہیں کہ تنظیمی اعتبار میں میرا عہدہ بڑا ہو گیا تو باقی میں مجھ سے وہ باقی وہ بڑے ہونے، ایسا نہیں، تو دوستو ان چیزوں میں ایک اہم چیز کیا ہے، نظریاتی اور فکری تربیت، بہت اہم چیز ہے، اخلاقی تربیت بھی ہے، مینیجریل کورسز بھی ہیں، مختلف کرنٹ افیئرز کے اوپر لیکچرز بھی ہیں، سیاست پولیٹیکلی انالیسز بھی ہیں، دنیا کے حوالے سے، ریجن کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے، مختلف چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے کیا ہے، ایک نظریاتی تربیت بہت اہمیت کی ہمیں، فکری تربیت جسے آپ کہتے ہیں، عقیدتی تربیت، باقی آپ کے اپنی تنظیم سازی کیسے کرنی ہے اس کا بھی ایک باقاعدہ وہ ہونا، انشاءاللہ اس پروگرام میں یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی، فکری تربیت اور نظریاتی تربیت کے اندر بہت اہم جو ہے وہ ہمارا سیاسی اجتماعی نظریہ ہے کہ ہم سوسائٹی کے اندر جب اجتماعی اور سیاسی طور پر فعالیت کریں گے تو ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارے افکار کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے دوسروں کی نسبت، ہمارے نزدیک لیڈرشپ کا تصور کیا ہے، قیادت کا تصور کیا ہے، ہمارے سیاسی اصول کیا ہیں، ہمارا پولیٹیکل ویژن کیا ہے، فلسفی کیا ہے ہمارا، ہمارے پولیٹیکل پرنسپلز کیا ہیں، پولیٹیکل ایتھکس اور مورلز کیا ہیں، کیا ہے ہمارے پاس سیاسی اجتماعی حوالے سے، معاشی حوالے سے، حقوقی حوالے سے، تعلیم مختلف حوالے سے، بن جاتی ہے جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، معروف حدیث ہے، پانچویں امام سے بھی نقل ہے، چھٹے سے بھی نقل ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، تکیہ تو نہیں ہے، درود پڑھیں بلند آواز سے محمد والے بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیاد پانچ ہے، اسلام کے پانچ رکن الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والحج، نماز، روزہ، الصلاۃ والزکاۃ، زکاۃ، والصوم، روزہ اور حج اور ولایت۔ پھر فرماتے ہیں فما نودی فی الاسلام بشیء کما نودی فی الولایۃ، اسلام میں جتنی ندا ولایت کے لیے دی گئی ہے نا اتنی کسی شے کے لیے، نماز، زکات، روزہ، حج اور ولایت، فما نودی فی الاسلام بشیء کما نودی بالولایۃ، اسلام میں کسی چیز کی کے لیے اتنی ندا اور آواز نہیں بلند کی گئی جتنی ولایت کے لیے کی گئی، یعنی ولایت کی اہمیت ان سب سے زیادہ ہے۔ سوال، یہ ولایت ہے کیا؟ بہت اہم چیز ہے، ولایت کسے کہتے ہیں جس کی اتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر کہ بعض روایات میں ہے اس آیت کے ذیل میں ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے ضرور نعیم اور نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پانچویں امام سے پوچھا گیا مولا یہ کس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، امام نے کہا کہ ہماری ولایت کے بارے میں، آپ سے پیسوں کے اور روٹی کپڑے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ کیسے آپ نے خرچ کیے، وہ تو کچھ سخی عام بھی دے دے تو نہیں پوچھتے، وہ تو اللہ ہے، ہماری ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ بعض اس آیت کے ذیل میں روایت ہے وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ان سے پوچھنا جائے، پوچھا جانا ہے، سوال کیا جائے گا۔ تو امام سے معروف حدیث ہے، نشاپور میں جب امام پہنچے تو کہا، امام کی حدیث بیان کی، آٹھویں امام، تو امام نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ خدا کہتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن بنا، خدا کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے یہ میرا کلمہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ولکن بشرط و شروع دیا، اس کی کچھ شرط ہے، وہ انا من شروع دیا، یہ اس وقت یہ کلا جو ہے نا لا اللہ کا کلمہ کلا بن سکتا ہے جب ہمارے راستے سے بھی وہاں پہنچے۔ ولایت کی اتنی اہمیت ہے کہ انسان کلا لا الہ الا اللہ میں بھی داخل نہیں ہو سکتا اگر ولایت سے دور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ولایت ہے کیا؟ ولایت ہے، ایک ولایت کی تعبیر کرتے ہیں ولایت تکوینی، اس سے پہلے کہ اس کو بیان کروں ایک آیت مشہور ہے کہ یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتک واللہ یعصمک من الناس، ابلاغ ولایت اگر تو نے نہ کیا نا نے کار رسالت انجام بڑی سخت ہے۔ تئیس سال تو نے جو محنت کی ہے وہ نہیں، اگر ولایت کا اعلان نہ جب ولایت کا اعلان ہو گیا آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا. یعنی ولایت کے بغیر دین کامل نہیں ہے. دین کیا ہے؟ ناقص ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور آج میری نعمتیں تم پر تمام ہوگی. یعنی ولایت کے بغیر اللہ کی نعمتیں بھی تمام نہیں ہیں، کیا ہیں؟ ناقص ہیں. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں نے تمہارے لیے دین کو، اسلام کو دین کے طور پر کیا کیا؟ میں نے پسند کیا. یعنی جس دین میں، جس اسلام میں ولایت نہ ہو، وہ اللہ کا پسندیدہ دین بہت اہمیت ہوگی نا. یہ ہے کیا ولایت؟ اس کی اتنی اہمیت. ایک ولایت تکوینی ہے. ولایت تکوینی سادہ لفظوں میں بیان کرتے ہیں کہ جو صاحب ولایت تکوینی ہوتا ہے وہ اس کائنات میں تصرف کر دیتا ہے، ید اللہ ہے وہ، کائنات اس کے پنجائے قدرت. ٹھیک ہے، وہ واسطہ فیض ہوتا ہے. خدا سے جتنا فیض نازل ہوتا ہے اس کے ذریعے کائنات تک پہنچتا ہے. ہم قائل ہیں کہ ہمارے تمام آئمہ کو ولایت تکوینی حاصل ہے، وہ عالم مکان یکون و قائم ہے، اور اللہ کی تمام کے تمام اسماء حسنا کا مظہر کامل ہے، اکمل تھے، ناقص مظہر نہیں تھے اس کے. جیسے اس کے مظہر کامل تھے، اگر اللہ علیم ہے اس کے علم کا ظہور کامل اور اکمل یہ ہے، اس کی قدرت کا ظہور کامل و اکمل یہ ہے، اگر وہ عزیز ہے تو اس کی عزت کا مظہر کامل و اکمل یہ ہے، اگر وہ حکیم ہے اس کی حکمت کا مظہر کامل و اکمل یہ ہے. یہ واسطہ فیض ہے. جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں زیارت جامع کبیرہ میں، دیکھو ینزل الغیث ویمسک السماء وتقال الارض، خدا آپ کے ذریعے بارشیں نازل ہوتی ہیں، آپ کی وجہ سے آسمان اپنی جگہ پر باقی ہیں، کائنات کا نظام چل رہا ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے وہ روایت لولا الحجت لساقت الارض بآلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین تباہ و برباد ہو جائے. کیونکہ یہ واسطہ فیض ہے. جب اس خدا سے فیض، جب یہ نہیں ہوگا سلسلہ فیض جب منقطع ہو جائے گا، کائنات تباہ ہو جائے گی. یہ ولایت تکوینی ہے. جیسا کہ حضرت آصف بن برقیہ کو حاصل تھی ولایت تکوینی، کہ وہ تخت بلقیس کو یمن فلسطین سے، یمن سے فلسطین میں پلک جھپکنے سے پہلے لے رہے تھے. ارادہ کیا تھا، ہو گیا تھا. قرآن کہتا ہے نا، یہ باتیں قرآن میں موجود ہیں، وہ تو نہیں ہے. یہی ولایت تکوینی حاصل تھی حضرت عیسیٰ کو، نابینا کو بینا کرتے تھے، لا علاج کا علاج کرتے تھے، مردے کو زندہ کرتے تھے. یہی ولایت تکوینی. کیا کرواتے تھے کہ انی اخلق لکم من الطین کہاد الطیر فانفق فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں مٹی کا پرندہ بناؤں گا، اس میں پھونکوں گا، وہ پرندہ بن جائے گا. یہ ولایت تکوینی تھی حضرت عیسیٰ کو جو حاصل تھی. وہ حضرت آصف بن برقیہ کا جو حاصل تھی ولایت تکوینی تھی. ان کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اور ہمارے مولا علی وہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس پوری کتاب کا علم. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. امام وہ ہے جو پوری کتاب کا علم ہے، یعنی خود کتاب ہے امام، وہ خود کتاب ناطق ہے، وہ قرآن ناطق ہے، حقیقت ایک کتاب ہے وہ امام، جس کے پاس اس کتاب کا کچھ علم ہو، یعنی اس کتاب کا کچھ حصہ اس کے وجود کا حصہ ہے، اس کے وجود کا جز ہے، تو اس میں اتنی طاقت ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل یرتد الیک طرفہ، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اس نے کہا میں اس سے پہلے کہ تیری پلک جھپکے لے آؤں گا، اور وہ لے آیا، یعنی اس نے ارادہ کیا، ہو گیا. ایسے تھا، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. اور امام معصوم اور حجت کبریٰ خدا اور خدا کا مظہر کامل ہمارے آئمہ وہ ہیں جن کے وہ پوری کتاب کا علم ان کے پاس ہے، یعنی وہ خود کتاب ہے، کامل کتاب ہے. کل شینا سینا ہو فی امام مبین، امام خود کتاب مبین بھی ہے. چاہے امام مبین کہیں پھر بھی حقیقت وہی ہے، چاہے کتاب مبین کہیں پھر بھی حقیقت وہی ہے۔ لہذا یہ ولایت کا ایک معنی ہے کہ امام ولی صاحب ولایت تکوینی ہے، واسطہ فیض ہے، اور خدا سے تمام کا تمام فیض پہلے اس ولی تک آتا ہے، پھر پوری کائنات تک اس ولی کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ وہی ایک فیض ہے اللہ کا، وہ براہ راست ہم تک نہیں آیا ہے، پہلے کس تک آیا ہے؟ نبی تک آیا ہے، پھر ہم تک منتقل ہوا ہے۔ کائنات کا کوئی انسان اس قابل نہیں تھا کہ براہ راست وہ فیض حاصل کر سکتا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدیا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن میں پہاڑ پر نازل کرتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خشیت سے۔ کسی میں جان ہی نہیں تھی، طاقت ہی نہیں تھی کہ اس تجلی خدا کو برداشت کر سکے۔ یہ فقط قلب اور حقیقت محمدیہ میں یہ صلاحیت تھی کہ اس تجلی کو، اس فیض خدا کو اپنے قلب میں تحمل کرے، برداشت کرے، پھر کائنات تک اس کو پہنچائے۔ اور امام علی بھی فرماتے ہیں کہ خطبہ قاسیہ میں ارا نور الوی و رسالہ و شم مری حمدہ، میں نور وی دیکھتا تھا، میں نور رسالت کو دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سنتا تھا۔ اللہ کے نبی نے مجھے کہا یا علی تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، اے علی جو میں سنتا ہوں وہی تو سنتا ہے، اور جو میں دیکھتا ہوں وہی تو دیکھتا ہے، تیری اور میری سماعت ایک ہے اور اس کی حدیں ایک جیسی ہیں، تیری اور میری بصارت ایک ہے، جہاں جہاں تک میری نگاہ ہے وہاں وہاں تک۔ یہ ولایت تکوینی ہے۔ کیا اس کا اعلان غدیر میں ہوا ہے؟ اس کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے؟ اس پر اگر ایمان نہ ہو تو عبادات قبول نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں؟ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن؟ نہیں، اس کے بارے میں سوال نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو غصب نہیں کر سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا، اور یہ ہمارے لیے مورد ابتلا بھی نہیں ہے، ہمارے امتحان میں بھی شامل نہیں ہے، ہمیں اس کے ذریعے مبتلا بھی نہیں کیا جا سکتا، آزمائش میں بھی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اور اس کے قائل ہیں، بریلوی بھی قائل ہیں اس کے، اس سے مطلب شیعہ بھی نہیں بنتا، اس پر ایمان رکھے تو شیعہ نہیں بنتا، اس پر ایمان ہمارا ہے لیکن کافی نہیں ہے شیعہ ہونے کے لیے۔ طاہر القادری صاحب اس کو مانتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی، وہ اس ولایت کے قائل ہیں، ولایت باطنی کا نام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ولایت باطنی میں تو حاصل۔ مجدد الفسانی اپنی کتاب مکتوبات ربانیہ 123 نمبر مکتوب میں قائل ہے، کہتے ہیں خدا سے جو فیض نازل ہوتا ہے علی 12 اور 14 کے ذریعے آتا ہے نبی۔ اس پر ایمان رکھنے سے انسان شیعہ ممکن ہے، غیر شیعہ ہو مانتا، جیسے طاہر القادری ہیں، بعض بریلوی حضرات ہیں، یہ سلسلے ولایت کے ان تک جو پہنچاتے ہیں سارے کے سارے مانتے ہیں۔ یہ مجدد الفسانی جو بہت بڑا مسلم بابیوں کا سرخیل ہے وہ بھی مانتا ہے۔ اس پر اختلاف کرنے سے، ماننے سے مثلا شیعہ سنی کا فرق نہیں ہے۔ دوسری ہے ولایت، ولایت تشریفی، یعنی اہل بیت کی حکومت اور حاکمیت، یہ نہیں کہا جا رہا اگر تو نے یہ اعلان نہ کیا کہ علی واسطہ فیض ہے میرے پاس تو نے کہا ساتھ جانے دیا، وہ اعلان کرے یا نہ کرے وہ واسطہ فیض ہے، اور یہ مقام کوئی چھین ہی نہیں سکتا، کون چھین سکتا یہ مقام؟ ہے کسی میں طاقت اس مقام پر جا پہنچے؟ دوسرا ہے ولایت تشریف، ولایت یعنی حکومت اہل بیت، یعنی اہل بیت جہاں تمہارے دینی پیشوا ہیں وہاں تمہارے حاکم بھی کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ یہ ہے اہل بیت کی ولایت جو روح ہے دین کی، جس میں آل محمد کی حکومت کا کنسپٹ موجود ہے، یہ روح ہے دین ہے۔ ایسی ولایت جس کے اندر سیاست بھی ہے، جس کے اندر معیشت بھی ہے، جس کے اندر قانون بھی ہے، جس کے اندر تعلیم و تربیت بھی ہے، جس کے اندر سماجیات بھی ہے، یہ ولایت. یعنی جہاں آپ نے نماز، روزے، حج، زکات کے مسائل اہل بیت اور علی سے پوچھنے ہیں، وہاں زندگی کے ہر پہلو میں ان کو فالو کرنا ہے آپ نے، اور اس ولایت کا انکار کیا گیا ہے اور غصب بھی کیا گیا ہے. جھگڑا اسی ولایت پر ہے، اور اس پر ایمان ہوگا تو مکتب تحیی سے تعلق ہوگا. توجہ جاتو، یہ ولایت ہے جو ہمیں اس حسن حسین اور اس قلعے میں لے جاتی ہے. جو اس ولایت کے قلعے میں داخل ہو گیا وہ خدا کے عذاب سے بچ جاتا ہے. ایسی ولایت جس کے اندر حکومت کا تصور ہے، حکومت کے تمام شعبوں کا تصور ہے، وہ ولایت ہے جس کا غدیر میں اعلان ہوا ہے. اس ولایت کے اندر دین اور سیاست اکٹھے ہیں، دین اور معیشت اکٹھے ہیں، دین اور قانون اکٹھے ہیں، دین اور سماجیات اکٹھے ہیں، دین اور تعلیم و تربیت اکٹھے ہیں، دین اور قانون بھی اکٹھا ہے. ہر جگہ دین ہے اور سیاست اور دین اکٹھے ہیں، معیشت اور دین اکٹھے ہیں، قانون اور دین اکٹھے ہیں، تعلیم اور تربیت اور دین اکٹھے ہیں، سماجیات اور دین اکٹھے ہیں. دین ہر جگہ موجود ہے ان کے ساتھ. یہ ولایت ہے جس کا اعلان غدیر میں ہوا ہے. یعنی اہل بیت ایک کامل ہادی ہیں، ناقص ہادی نہیں ہے کہ آپ آدھا پیتر اور آدھا بٹیر بنا لیں. دین تو اہل بیت سے لینا ہے، سیاسی، معاشی، اجتماعی، حقوقی، مختلف والوں سے. ہم نے کمیونسٹ بن جانا ہے، ہم نے سوشلسٹ بن جانا ہے، ہم نے سیکولر بن جانا ہے، ہم نے نیشنلسٹ بن جانا ہے، یہ نہیں ہے، یہ شیعہ نہیں ہے. شیعیت کے لیے ادخلوا فی السلم کافتا، آپ کو اس ولایت کے قلعے میں کاملا داخل ہونا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھوں گا، ماتم کر لوں گا، بس یہ کافی ہے. باقی تمام معاملات میں پولیٹیکلی بھٹو صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، یہ میرے جو ہے نا پیشوا ہیں، ان کو فالو کروں گا. کیا مولا علی سے زیادہ یہ پولیٹیکل ان کے نظریات اور افکار البیت سے زیادہ بہتر ہیں؟ ان کے مقابلے میں یہ زیادہ پرفیکٹ ہے، ان کو فالو کروں گا میں. سوشل اکنامک کے حوالے سے جی شرک ہے. اہل بیت کی ولایت سے نکلنا یعنی خدا کی ولایت سے نکلنا ہے. جو بھی آل محمد کی ولایت سے نکلا وہ خدا کی ولایت سے نکل جاتا ہے، وہ شرک ہے. لہذا جو بھی نظام لے کے آئے یہ مشرکانہ نظام ہوتا ہے. اللہ کی طرف لے کے نہیں جاتے، شیطان کی طرف لے کے جاتے ہیں. ایک نقطہ ذہن میں آگے کہہ دیتا ہوں، مکتب امامت کے اندر جو قیادت، لیڈرشپ اور رابری ہے، توجہ کریں، جہاں وہ سوسائٹی کی مینجمنٹ کا کام کرتی ہے مختلف حوالوں سے، وہاں ہدایت بھی کرتی ہے. یعنی ان کی سیاست ہدایت سے جدا نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے سیاست کیا ہے، سوسائٹی کی مینجمنٹ، پولیٹیکلی، اکنامیکلی، سوشلی، فلاں ایک مینجمنٹ ہے نا، یہ دنیا کی سیاسی لیڈرشپ یہ کام کرتی ہے. لیکن جو مکتب اہل بیت کی لیڈرشپ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتی ہے، ہدایت کا کام کرتی ہے. یعنی لوگوں کو کمال کی طرف لے جاتی ہے اور قرب خدا کی منزل تک پہنچاتی ہے، ان کو پاکیزہ بناتی ہے، ان کے اندر معنویت اور روحانیت کو لے کے جاتی ہے، ان کے اندر شرافت، نجابت، انسانی کرامت، وفا، حیا، یہ تمام کی تمام صفات کو لے کے جاتی ہے، ایمان لے کے جاتی ہے، ہدایت کا کام کرتی ہے، کی پرورش کرتی ہے ان کی روحوں کی کہ وہ عالی ترین اور کامل ترین انسان بنے. امام خمینی رہبر ہے نا، خالی سیاسی رابر نہیں ہیں، وہ مربی بھی ہیں، وہ ہادی ہیں، وہ پیشوا ہیں، وہ تربیت کرنے والے ہیں، وہ جوانوں کو دنوں میں سالوں کا سفر طے کروا کے خدا کے قریب پہنچ جانے والے ہیں۔ دیکھیں کیسے انہوں نے کام کیے، یہ سو فداکاری کرنے والے، عشق خدا رکھنے والے جوان عارف انہوں نے تربیت کی ہیں۔ یہ لیڈرشپ کے اندر ساتھ یہ پہلو، شہید عارف حسینی جہاں جاتے تھے ساتھ دعائے کمیل جاتی تھی، نماز شب جاتی تھی، معنویت جاتی تھی، روحانیت ساتھ سفر کرتی تھی شہید کے ساتھ۔ یہ خالی سیاست نہیں تھی، ساتھ ساتھ کیا تھا، ہدایت بھی تھی، پرورش بھی تھی، تربیت بھی تھی۔ بہرحال تو دوستو، ادخلوا فی السلم کافہ، اس ولایت کے قلعے میں کاملاً داخل ہو جاؤ، کاملاً داخل ہو جاؤ، یعنی ہر سلسلے میں ان سے رہنمائی کرو، ان کے پیچھے چلو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے معیشت ہو، چاہے سماجیات ہو، چاہے لا اور قانون ہو، چاہے تعلیم و تربیت ہو، چاہے باقی شعبے ہوں۔ ولایت اہل بیت کے اندر دین اور سیاست اور باقی شعبے سارے کیا ہیں، اکٹھے ہیں۔ یہی آل محمد کا پولیٹیکل، اکنامیکل، سوشل، قانون کے حوالے سے اور تعلیم کے تربیت کے حوالے سے کنسپٹ ہے۔ یہی پولیٹیکل کنسپٹ کیا ہے، یعنی دین اور سیاست اکٹھے ہیں۔ اکنامیکل کنسپٹ کیا ہے، یعنی دین اور معیشت اکٹھے ہیں۔ سوشل کنسپٹ کیا ہے، یعنی دین اور سوشیالوجی اور دین اور سماجیات اکٹھے ہیں۔ لا اور قانون کے حوالے سے کیا کنسپٹ ہے، یعنی قانون اور لا کی بیس اور بنیاد اور اساس دین ہے، جو دین نے بتائی ہے، وہ عدل جو بھی کہہ رہے ہیں، تعلیم و تربیت بھی اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے، دین ہے۔ دین اور تعلیم و تربیت اکٹھے ہیں، یہ ان کا ایجوکیشنل تعلیم و تربیت کے حوالے سے کنسپٹ آل محمد۔ فعلاً ہم پولیٹیکل کنسپٹ کی طرف آتے ہیں جو میرا موضوع ہے۔ بس آل محمد کا پولیٹیکل کنسپٹ کیا ہوا، ولایت کے باب کے اندر دین اور سیاست کیا ہے، اکٹھے، یہ اہل بیت کا پولیٹیکل کنسپٹ ہے۔ کیوں اکٹھے ہونے چاہیے، اس کی فلسفی کیا ہے، جو سوال پیدا ہوتا ہے، اس کی فلسفی یہ ہے، اگر سیاست ہو، دین اور خدا نہ ہو اس میں، تو علامہ اقبال نے کیا کہا، رہ جاتی ہے تو یزیدیت کا دروازہ کھل جاتا ہے، چنگیزیت اور یزیدیت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ سیاست ہو، دین نہ ہو، اس کی اساس اور بنیاد سقیفے میں ہی رکھا گیا۔ غدیر میں دین اور سیاست کی عبادت کا اعلان ہوا ہے، اور سقیفے میں دین اور سیاست کی جدائی کا اعلان ہے۔ یہ ان کے سیاسی پیشوا ہے، خلفاء، دینی پیشوا نہیں ہے، دینی لیتے ان سے، اصول دین ابو الحسن اشعری اور معتزلی سے لیتے ہیں، اور فروع دین چار فقہا ہیں ان کے، یہ نہ ان کے چار فقہا میں آتے ہیں، نہ اصول دین والوں میں آتے ہیں۔ اسلام کے اندر سیکولرزم کا بانی کون ہے، جنہوں نے سقیفے کی بنیاد رکھی، دین اور سیاست وہاں جدا کیے گئے۔ قدیر میں کیا تھا، دین اور سیاست، تمہارا دینی پیشوا کون ہے، علی، سیاسی پیشوا کون ہے، علی، دین اور سیاست کیا تھے، انہوں نے کیا کیا، اس کے مقابلہ کیا۔ شیعت ہے ہی دین اور سیاست کی عبادت کا نام۔ میں اکثر حیران ہوا کرتا تھا، اصل وقت زیادہ نہیں گزر گیا تھا، بس میں کیونکہ کل بھی لکھ دوں گا، پھر مکمل کر دوں گا۔ ایک شیعہ کمیونسٹ کیسے ہو جاتا ہے، کیا کارل مارکس کو علی سے زیادہ مزدوروں کے حقوق کا درد ہے، زیادہ محسوس کرتے ہیں ان کے دکھ درد کو، اور پسے وطن کے کو؟ اس کا مطلب میں نے شیعت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں نے شیعت کو کیا سمجھا تھا، مجلس، گریا اور ماتم، اور مسجد میں نماز، اور مدرسے میں پڑھانا، بس یہ ہے۔ شیعت کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تھا نا، اس لیے ایسے ہوا ہے، نہیں پتا تھا ہمیں۔ جب نہیں پتا تھا کوئی شیعہ کمیونسٹ ہو گیا، کوئی شیعہ سوشلسٹ ہو گیا، کوئی شیعہ سیکولر ہو گیا، کوئی شیعہ نیشنلسٹ ہو گیا، الطاف حسین کے ساتھ چلا گیا اور الطاف بھائی کے فلسفے کو پیروکاری کی پیروی شروع کر دی اس نے. عجیب نہیں ہے یہ؟ یا علی کہنے والا، اشہد ان علی ولی اللہ کہنے والا، یہ کہاں چلا گیا؟ بہت اہم نکتا ہے. کیوں؟ اس کو اپنے مکتب کی درست معرفت ہے ہی نہیں. اس کے مکتب کے اندر کمیونزم شرک ہے، سوشلزم شرک ہے، لبرلزم گمراہی ہے، سیکولرزم گمراہی ہے، نیشنلزم گمراہی ہے. ہمارے آئمہ نیشنلسٹ نہیں تھے، ہمارے آئمہ سیکولر نہیں تھے، ہمارے آئمہ سوشلسٹ نہیں تھے، اہل بیت ایسے نہیں تھے کہ ہم کہیں ہمارے آئمہ سیکولر ہیں ہم بھی سیکولر ہو جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ یعز باللہ. کیا ہوا؟ درست شناخت نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ کوئی کدھر گم ہو گیا، کوئی کدھر گم ہو گیا. توجہ کریں، جو مکتب فکر بھی اپنے پیروکاروں کو سیاسی اور اجتماعی جدوجہد کے لیے پلیٹ فارم مہیا نہیں کرتا، اس کی مین پاور اور افرادی قوت سیاسی اور اجتماعی طور کے اوپر بکھر جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے. اب دیکھیے، یا حسین کہتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے ہم اکٹھے مجلس میں، ہم اکٹھے سیاسی طور پر کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ کوئی کہاں، کوئی کہاں، کوئی کہاں. پولیٹیکلی امام حسین کے پرچم کے نیچے نہیں ہوتے، پولیٹیکلی امام علی کے پرچم کے نیچے نہیں ہوتے، کسی اور کے پرچم کے نیچے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مکتب فکر کے ماننے والوں کے ذہن میں یہ آ جائے کہ ہمارا مکتب فکر ہمیں کیا بتلاتا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے حج کرنا ہے، زیارت کرنی ہے، مجلس کرنی ہے، زداری کرنی ہے، مدرسے میں درس پڑھا دینا ہے اور بس، باقی کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں، گمراہی پیدا ہو جاتی ہے. تو دین اور سیاست اکٹھے ہیں مکتب ولایت کے اندر. کیوں اکٹھے ہیں؟ اگر سیاست ہو اور دین نہ ہو تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ دنیا ہے، ہوا و ہوس ہے، شیطان ہے، چنگیزیت اور یزیدیت کا دروازہ کھل جاتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ دنیا پر یزید حاکم نہ ہو تو دین اور سیاست کی جدائی کو کیا کرو؟ ختم کرو. اگر یزیدوں سے اور فرعونوں سے نجات چاہتے ہو، اگر دین ہو اور اجتماعیت سے کٹا ہوا دین، سیاست سے کٹا ہوا دین، آئسولیٹڈ دین، تو کیا ہو جاتا ہے؟ خانقاہیت وجود میں جاتی ہے. کہہ جاتی ہے خانقاہیت. احمد بلگا کہتا ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. خانقاہ میں نہیں بیٹھ، اگر ایک مدرسہ ہے نا اجتماعیت سے کٹا ہوا ہے، وہ خانقاہ ہے. اور اس کے جو پرنسپل حضرات ہیں اور ٹرسٹ ہے، وہ مجاور ہے، اس کو اس خانقاہ کے مجاور ہیں. امام بارگاہ ہے اگر ایسی، وہ خانقاہ ہے، وہ اس کے مجاور ہیں. اگر مسجد ہے وہ خانقاہ ہے، اس کے ٹرسٹیز مجاور ہیں اس کے. میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، اگر خانقاہ بنا کے مجاوری کرنی تھی تو امام حسین روزہ رسول کو خانقاہ بنا لیتے اور مجاور بن جاتے. سب سے بڑا روزہ امام حسین مجاور، اپنی ماں کی قبر بھی وہی، اپنے بھائی امام حسن کی قبر بھی وہی تھی، مجاور بن جاتے نا امام حسین. اور یزید بھی کیا کرتا؟ ہدیہ بھیجتا، کہتا حضور دعا کریں، مشکلات ہیں. بس کوئی امام کے کہنے پر کسی کو نوکری دے دیتا، کسی کو چھوڑ دیتا. لیکن امام حسین نے روزہ رسول کو خانقاہ نہیں بنایا، خون دیا، ہجرت کی، کربلا بسائی ہے، یہ بتلایا. تو اگر دین ہو، سیاست اور اجتماعی سے کٹا ہو، یہ روحانیت ہے، لا روحانیت فی الاسلام، یہ خانقاہیت ہے. جب بھی دین اور سیاست جدا ہوں گے نا، ٹوینز جنم لیتے ہیں. پر کیا کیا؟ خانقاہی نظام اور چنگیزیت اور یزیدی نظام، یہ دونوں ٹوینز ہیں، سسٹرز ہیں دونوں. یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. دیکھیں دنیا کے اندر ایسے ایسے ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں باقاعدہ، خانقاہی نظام اور یزیدی نظام، جب بھی دین اور سیاست جدا ہوتے ہیں یہ ٹوینز وجود میں آتے ہیں باقاعدہ. کنگ ڈم خود ایک یزیدیت ہے، آپ خود دیکھیں خانقاہیت ہے. ایران کے اندر جب دین اور سیاست جدا تھے فوضۂ علمیکم خانقاہ تھا اور ادھر سے شاہ حکمران تھا، خود دیکھیں سعودی عرب میں بھی ایسے ہی تھا شاہ حکمران ایک ہی جیسے، ہمیشہ جہاں بھی ہوگا نا ایسی ہو جائے گی، یزیدیت آ جائے گی، فرعونیت آ جائے گی، نظام نمردی نظام یعنی شیطانی نظام، اور ادھر سے خانقاہی نظام، بڑے مقدس لوگ ہوں گے چاہے وہ مختلف شکلوں میں ہوں گے، ممکن علماء کی شکلوں میں، غیر علماء کی شکلوں میں، ایک خانقاہی، خانقاہی ایک نظام ہے، ربانی ایک سسٹم ہے، دونوں ایک دوسرے کی سپورٹ میں تھے، وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ تقویت کرتے ہیں. جب دین اور سیاست اکٹھے ہو جائیں تو ان ٹوینز کے جنم پانے کا راستہ کیا ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. اگر چاہتے اور روحانیت اور خانقاہیت سے نجات، دین اور سیاست اکٹھے ہو، اگر چاہتے یزیدیت اور چنگیزیت اور فرعونی سسٹموں سے نجات، دین اور سیاست اکٹھے کرو، یعنی ولایت کا حیا کرو. یہ ہے حقیقی اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس باب میں تقسیم ہوئی، جب میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ یعنی میں ولایت کے نظام کو مانتا ہوں، دنیا کے اور کسی نظام کو نہیں مانتا ہوں، یہ دنیا کے مشرکانہ نظاموں سے بغاوت کا اعلان ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. دنیا کے کسی نظام کو نہیں مانتا ہوں جس کا سرچشمہ ولایت نہ ہو، جو ولایت سے کٹا ہوا نظام وہ نہیں مانتا ہوں میں، اعلان بغاوت ہے. نیسے میں تمار کیوں سولی جڑا تھا، اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تھا ان کے مقابلے میں، حضرت قمبر کو کیوں ذبح کیا گیا، وہ کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ یہ کہتا تھا یہ ولایت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کا اعلان نہ ہو تو غدیر میں کار رسل انجام نہیں دیا ہے. یہ پڑھنے والی چیزوں سے زیادہ عمل کرنے والی چیز ہے، جس کو انہوں نے کہا جی پتہ نہیں شاعت سال سال پڑھنا چاہیے فلاں، بابا یہ وہ چیزیں نہیں ہیں، یہ نظام اور سسٹم ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک نظام اور سسٹم ہے، آپ اس کو نافذ کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر، سولی چڑھنا پڑے گا، جان دینی پڑے گی، یزیدوں سے ٹکرانا پڑے گا. اس باب میں جو بھی کوتاہی کرتا ہے وہ مقصر ہے ولایت کا. آپ بتلائیں نا لوگوں کو ولایت کا پولیٹیکل کنسیپٹ کیا ہے، ولایت کا پولیٹیکل ویژن کیا ہے، فلسفی کیا ہے، پرنسپلز کیا ہیں، ایتھکس اور مورلز کیا ہے ولایت کے، نہیں پتا ہے، بس تقصیر کی ہے نا، کوتاہی کی ہے نا، مقصر ہے نا. تو دوسروں کو مقصر کہتے ہیں. میں ایک دن ایک جگہ لوگوں سے، کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے پلنگ ٹائپ، انہوں نے پوچھا کہ مقصر کون ہوتا ہے، میں نے کہا کہ آپ کو مثال دیتا ہوں، پاکستان میں آغا عارف حسین حسینی اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ سارے مقصر ہیں، وہ حقیقی ولایت کا پرچم اٹھانے والا تھا، اسے اٹھایا تھا اس نے، دنیا کے تمام نظاموں کے مقابلے میں سٹینڈ لیے، چاہے وہ امریکہ کی شکل میں تھے، چاہے عالمی استقبال کی شکل میں تھے، اور اعلان بغاوت کیا اور اپنا سر دے کے چلا گیا، اور جو اس کے ساتھی ہیں وہ مقصر نہیں ہے، باقی سارے مقصر ہیں. مقصر یعنی ولایت کے باب میں تقصیر کرنا، عملی طور پر جان بوجھ کر کوتاہی کرنا. کس نے بتلایا ہے ممبر سے لوگوں کو آل محمد کا پولیٹیکل کنسیپٹ، ویژن، فلسفی اور چیزیں بتائیے، کون ہیں جو ولایت کے بڑے بڑے دائی بنتے پھرتے ہیں؟ دوستو پولیٹیکل کنسیپٹ کیا ہے؟ دین اور سیاست اکٹھے ہیں، یہ غدیر ہے. لہذا ہم نے خلفاء کو، بنو عباس کو، بنو امیہ کی حکومت کو کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ ہم دین اور سیاست میں جدائی کے قائل نہیں تھے. واللہ یہ کر سکتے تھے، دین امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام جاو اور ائمہ سے، اور سیاست بنو امیہ اور بنو عباس یا خلفاء سے، ہاں جھگڑا ختم ہو جاتا، بحث پیدا ہو جاتی نا، کیا قبول کیا اس کو ہم نے؟ نہیں کیا. خون دیا, دیواروں میں زندہ دفن ہو گئے, ہمارے گلے کاٹے گئے, ہمیں جلا وطن کیا گیا, ہمارے گھروں کو لوٹا گیا. لیکن ہم نے نہیں مانا دین اور سیاست کی جدائی کے نظام کو, ہم نے غدیر کا پرچم ہاتھ سے نہیں چھوڑا, ہم پیچھے نہیں ہٹے. ہمارے ہاتھ ساتھ کیا ہوا, تاریخ گواہ ہے. آئمہ ہمارے 25-25 سال کی عمر کے شہید, اب دیکھیں عمریں کم ہوگی ان کی نا. ایک امام 63 سال کا شہید, ایک امام 25 سال کی عمر کا شہید. دین اور سیاست کی عبادت کا پرچم یعنی ولایت کا پرچم اٹھانا آسان نہیں ہے, یہ قربانی مانگتا ہے, خون مانگتا ہے. بیعت ایسے لیے نہیں مارے گئے. جناب ثانیہ زہرا نے یہ پرچم اٹھایا تھا نا, خود جناب سیدہ نے اٹھایا تھا نا, آج تک قبر کا نشان پتا نہیں ہے. جناب ثانیہ زہرا نے اٹھایا تھا نا, کہاں چلی گئی؟ تصور نہیں کر سکتا. یہ غیرت اللہ سر برہنہ بازار چلی جائے, یہ ناموس خدا سر برہنہ شرابی کے سامنے چلی جائے, دروازے کے سامنے نہیں. یہ کام کرنا ہے اس پاکستان کی سرزمین کا, اس خط کو زندہ کرنا ہے, اس کا احیا کرنا ہے. ہم نے خط ولایت امام خمینی نے کیا کیا تھا, 1400 سال بعد دین اور سیاست کی جدائی کو ختم کیا, اکٹھا کیا. غیبت کبریٰ, غیبت کبریٰ میں دین اور سیاست کی وحدت کا نام کیا ہے؟ ولایت فقیہ. اور آئمہ کی زندگی میں دین اور سیاست کی وحدت کا نام کیا ہے؟ ولایت امام. یہ ہے ولایت امام, دین اور سیاست کی وحدت ولایت امام کی شکل میں. غیبت کبریٰ میں جو نائب امام ہے فقیہ ہے, امام تو ہے نہیں نا ابھی ہمارے سامنے, تو کیا ولایت. بڑا مشکل ہوتا ہے اس جدائی کو ختم کرنا, آسان نہیں ہے. عارف حسین حسین اسی لیے مارے گئے ہیں, شہید باقر صدر اسی لیے مارے گئے ہیں, آل حکیم اسی لیے ماری گئی ہے, امام صدر اسی لیے مار دیے گئے, اغوا کر دیے گئے. جمہوری اسلامی ایران جب انقلاب وجود میں آیا تو اس سے پہلے 75,000 سے زیادہ شہید, اور بعد میں ہزاروں لاکھوں شہید ہیں, اسی لیے ہیں. لیکن جب یہ اکٹھے ہو جائیں پھر ولایت ایک تاج کرامت ہے جو انسان اور اقوام اور ملتوں کے سر پر جب آ جاتا ہے تو پوری دنیا میں ان کی عزت اور احترام اور مقام ہوتا ہے. یہ وہ تاج کرامت ہے ولایت. پرچم ہم نے اٹھا, مشکل ہے یہ کام, آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے. لیکن راستہ یہی ہے, اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے, اور یہی صراط مستقیم ہے. ہم نے آگے بڑھنا ہے اس راستے پر. یہ ہمارا بنیادی نظریہ ہے سیاسی اجتماعی, کہ دین اور سیاست کیا ہیں, اکٹھے تھے, اور یہی آل محمد کی ولایت ہے, یہی اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور یہ کٹھن سفر ہے دوستو, لوگوں کو بیدار کرنا, ان کو متوجہ کرنا اور اس سلسلے کو آگے بڑھانا. یہ سلسلہ جہاں شہید حسینی نے چھوڑا تھا وہیں سے اس کو آگے لے کے چلیں گے, اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم شہید کی روح سے جا کے ملیں گے اور شہید خوش ہوگا. ان کی تائید ہمارے شامل حال ہے, یقیناً وہ ناظر ہیں عالم ملکوت سے ہمارے اعمال کے اوپر, دیکھ رہے ہیں, وہ گواہ ہیں ہمارے اعمال کے اوپر, ہمیں دیکھ رہے ہیں. امید ہے خدا بر متعال ہماری مدد فرمائے گا, اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور ایک دن آئے گا اس وطن کی سرزمین کے اوپر قوی ترین پرچم آل محمد کی ولایت کا پرچم ہوگا. اور خدا بر متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے, سب اور ہمت اور حوصلہ اور بصیرت دے, کہ ہم حکمت اور دانائی کے ساتھ اس سفر کو آگے بڑھا سکیں.